إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قابل احترام اور بہنوں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے عنوان کے تحت جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اس میں عقیدے کا حصہ ہم نے مکمل کیا اور اس کے بعد قرآن کی آیات اور قرآن سے ماخوذ بعض اسلام کے بنیادی احکام جو چھوٹی چھوٹی آیتوں سے ثابت ہو جاتے ہیں جن کا یاد کرنا اور ان کو سمجھنا اور بچوں کو یاد کرانا ان کو سمجھانا یہ ضروری مفید اور ایک اعتبار سے ذمہ داری بھی ہے۔ تو ان آیات کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں تاکہ ان آیات کے ذریعے سے ہم اپنے علم کو بہتر بنائیں اور اسی طرح سے ان آیات کو ہم بطور دلیل اپنے دین کے لیے بنائیں، اس لیے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق دین میں بصیرت حاصل کرے۔ قرآن کریم میں جو احکام آئے ہیں ان کی تفصیل بہت زیادہ ہے، کچھ احکام یہاں پر 30 باتیں قرآن سے انتخاب جن کا کیا گیا ہے، ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ 5 چیزیں ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں، 6ٹی چیز ہم دیکھیں گے جو حج سے متعلق ہے۔ ایک انسان یہاں سے حج کے لیے جائے اللہ کے گھر کی طرف، وہاں جا کر سارے مراسم حج کے ادا کرے، یہ اللہ کی طرف سے قرآن میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے، ہر اس شخص پر جو اس کے راستے یعنی سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اس میں کیا سمجھنا ہے اور کیا سمجھانا ہے؟ حج اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے، یہاں سے انسان احرام باندھ کر جائے یا میقات سے احرام باندھے اور پھر وہاں جانے کے بعد میں سارے مراسم حج کے، اس کی تفصیل ہے، سارے مراسم ادا کرے، تو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ وللہ علی الناس، علی الناس میں بتایا گیا لوگوں پر یہ لازم ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بتایا گیا وللہ اللہ کے لیے، کہ اللہ کی خاطر ایک مومن بندے کو زندگی بھر چھوڑنے کا حکم ہوتا رہتا ہے۔ توحید میں بتوں کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت چھوڑنا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف ہجرت۔ محمد رسول اللہ میں اپنی خواہشات، اپنا تجربہ، اپنی رائے، سماج کے رسم رواج کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کی سنت کی طرف ہجرت ہے۔ نماز میں چھوڑنا ہے، تجارت چھوڑو، اپنی آرام گاہ کو، اپنے بستروں کو چھوڑو، نماز کے لیے جاؤ۔ نماز میں یہاں وہاں دیکھنا، بات کرنا، کھانا پینا چھوڑو، روزہ کھانا چھوڑو، اس کے علاوہ بہت ساری برائیاں چھوڑو، اعتکاف اس میں بھی بہت ساری چیزیں چھوڑ کر سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، مال جو محنت سے کمایا ہے اس کو چھوڑو، دوسروں کو دو۔ حج ہے، اس میں بھی چھوڑو۔ آپ دیکھیں گے کہ سارے اسلامی احکام ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے چھوڑنے کی تربیت ہے، کیونکہ ایک انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مخلوق کی بجائے خالق کی طرف اپنے قلب کو متوجہ رکھے۔ اسی لیے حج اس کی تربیت ہے کہ ایک انسان اپنے علاقے کو چھوڑے، اپنے لباس تک کو چھوڑ دے، اور پھر وہ جائے وہاں پر احرام باندھے اور وہاں پر اللہ کے گھر کا طواف کرے، قیام کرے، ایک دم ایسی حالت میں کہ جو بکھرے بال ہیں اور پریشان حال ہیں، ایسے مجاہدے کے ساتھ وہ جائے وہاں پر اور اللہ کی خاطر تکلیف اٹھائے۔ اپنے علاقے کو چھوڑ کے حج کے لیے جانا اور ساری تکلیفوں کا برداشت کرنا، یہ مومن کے مزاج کو بتاتا ہے کہ مومن کا مزاج دنیا میں کیا ہونا چاہیے، کہ اس میں اللہ کے لیے چھوڑنے کا مزاج ہو۔ تو یہ بتایا جائے کیوں جاتے ہیں حج کے لیے، انسان کو اپنا علاقہ، اپنی جگہ، اپنی راحت سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے بلانے پر وہ جائے، یہ مومن کا مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ نے بلایا، جاؤ، وقت ہو گیا، جاؤ، سب چھوڑو، اللہ کے گھر کی طرف جاؤ۔ تو یہ جو تربیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حج کے مراسم بتائے، اس میں وہ سارے احکام ہیں، لیکن حج اللہ کی طرف سے قرآن میں بصراحت فرض کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کا حج، حج کے معنی قصد کے ہوتے ہیں، ارادہ، اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا اور وہ سارے مراسم ادا کرنا، وہ سارے احکام ادا کرنا جو حج کے ضمن میں آتے ہیں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اس کے لیے ہے جو حج کے سفر کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہاں بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو بھی احکام ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالی بندوں کی استطاعت کا لحاظ رکھتا ہے۔ بندے سب کے سب برابر نہیں ہوتے ہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کی مجبوریوں کی اور اس کی استطاعت کی رعایت موجود ہے، اسی لیے اتنا بڑا سفر ہے اور آج خاص طور سے اس کے لیے اتنے بڑے خرچ ہیں، تو ہر آدمی تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، من استطاع الیہ سبیلا، اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ جس کے پاس پیسہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ حج زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں صرف پیسہ ہوتا ہے کہ نکالو پیسہ اور دو، جو بھی رقم ہے یا جو چیز ہے اس کو نکالو اور دو۔ حج میں انسان کو بخود جانا پڑتا ہے، اور راستے کی استطاعت دونوں اعتبار سے ہو سکتی ہے، خرچ کے اعتبار سے بھی اور خطرے کے اعتبار سے بھی۔ ایک انسان کے پاس پیسہ نہیں، نہیں جا سکتا ہے آج خاص طور سے، اس زمانے میں لوگ اپنی سواریوں پر بھی نکل جایا کرتے تھے مہینوں پہلے، لیکن آج کے اعتبار سے دیکھا جائے پیسہ نہیں ہے، نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن کیا صرف پیسہ ہے؟ نہیں، راستے میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یقینی طور پر انسان کو معلوم ہے کہ اگر میں حج کے لیے جاتا ہوں تو دشمن مجھ کو قتل کریں گے، یا ڈاکو اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ پریشان کریں گے، لوٹ لیں گے، ایسا آدمی خطرے کی وجہ سے رک جاتا ہے، تو اس پہ کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقینی خطرہ ہے۔ من استطاع، وہ استطاعت اس کی نہیں ہے، یا حکومتیں درمیان میں ایسی ہو کہ جو راستے کو روک دیں، پیسہ اس کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن حکومت جانے نہیں دے، تو ایسا آدمی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں کی استطاعت کا لحاظ اسلامی احکام میں کیا ہے، یہاں یہ بھی سمجھانا ہے۔ تو یہاں پر تین باتیں سمجھانے کی ہیں۔ ایک، حج اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ کیوں جاتے ہیں لوگ؟ یہ کوئی شوقیہ سفر نہیں ہے، یہ عبادتی سفر ہے جو اللہ کے حکم سے ہے۔ دو، اس میں بندوں کی رعایت پوری طرح سے موجود ہے، اگر استطاعت نہیں تو کوئی بات نہیں، گناہگار نہیں ہوگا۔ اور تین، یہ حج کا سفر اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے نہیں۔ تو یہ چھٹی چیز ہے جو ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے۔ نمبر سات، طہارت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، یعنی انسان کو چاہیے کہ جسمانی اور روحانی، ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں بیان کی گئیں، ایک تواب توبہ کرنے والے، دو متطہر تطہر پاکیزگی اختیار کرنے والے۔ گندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری دوسرے باطنی۔ ظاہری گندگی کیا ہے؟ نجاستیں، ناپاک چیزیں جو بدن یا کپڑوں کو لگ جاتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس کو پاک کرے، اپنے کپڑوں کو پاک کرے، اپنے جسم کو پاک صاف رکھے۔ لیکن انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ جسم میں ایک حصہ ہے قلب یا اس کی روح، گناہوں کے اثرات انسان کے قلب پر پڑتے ہیں اور دل کو آلودہ کر دیتے ہیں، دل پر گناہوں کے دھبے لگ جاتے ہیں۔ تو جیسے انسان نجاست اگر کپڑوں پر یا بدن پر لگے اس کو دھو لیتا ہے، اسی طرح سے انسان کے دل پر گناہوں کے جو اثرات ہوں، اس کی آلودگی، اس کی گندگی لگ جاتی ہے، اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ پانی کے ذریعے سے ہم کپڑوں کو اور بدن کو دھوتے ہیں، لیکن توبہ کے ذریعے سے اپنے قلب کو دھوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دونوں پاکیزگیاں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان سے بار بار غلطیاں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، تو ان غلطیوں کا تدارک اور بھرپائی یہ ہے کہ وہ بار بار توبہ کرتا رہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ٹھیک ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر غلطی ہو جاتی ہے تو کیا، تو پھر توبہ کرے۔ تو بار بار توبہ کرنے میں بار بار غلطی کا ہو جانا اپنے آپ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس سے ان کے قلب پر گناہوں کے جو دھبے لگے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ وہ یحب المتطہرین، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو جسمانی و لباس کے اعتبار سے بھی پاک صاف رکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن پاک صاف رہنے والا ہوتا ہے۔ بدن میں، کپڑوں میں نجاست لگ جائے اس کو دھونا چاہیے۔ تو جیسے بچے عام طور سے کھیلتے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کچھ اور کھیل رہا ہے، گندگی کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ ان کو بتایا جائے دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک صاف رہے، گندے نہیں ہونا چاہیے، نجاست بدن پر لگی رہے اور اسی حال میں رہے نہیں، دھو لینا چاہیے۔ کیونکہ ابھی بچے چھوٹے ہیں اگر، تو احتلام وغیرہ نہیں جانتے ہیں، لہذا ان کو پاک صاف رہنا اس اعتبار سے بتایا جائے۔ لیکن بچے جب بڑے ہو جائیں، بچیاں ہیں یا بچے ہیں، تو پھر ماں باپ کا کام ہے، باپ کا کام ہے کہ بیٹے کو سمجھائے، ماں کا کام ہے کہ بیٹی کو سمجھائے۔ تو اس اعتبار سے پاکیزگی کے احکام ان کو بتائے جائیں، کیا چیز نجاست ہے، کیا نہیں، کس کس چیز میں کس چیز کا دھونا ضروری ہے۔ عجیب بات تو یہ کہ بعض اوقات انسان ناک صاف کرنے کے بارے میں بہت محتاط ہوتا ہے، پیشاب کے بارے میں اتنا اس بارے میں خیال نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ماں باپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بچہ اگر ناک ٹھیک سے صاف نہیں کرتا ہے تو ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں کون سے ہاتھ سے ناک صاف کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، لیکن پیشاب کر کے وہ پانی نہیں لیتا ہے، ماں باپ اس کو نہیں سکھا پاتے ہیں۔ اسکول میں جاتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پانی بھی نہیں لیتا ہے۔ تو یہ بتانا چاہیے کہ اسلام میں یہ طریقہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی بار بار توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس میں اللہ کی محبت ہے، معلوم ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ ایک انسان سے غلطی ہو جائے اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن غلطی کرنے والا اپنے غلطی کو چھوڑے اللہ کی طرف لوٹ آئے، توبہ کر لے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اس کے گناہ کے باوجود۔ تو بچوں کو یہ بھی سکھایا جائے کہ اللہ بہت اچھا ہے، انسان سے غلطیاں زندگی میں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور بندہ اگر توبہ کرے تو اس کو اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا، درود بھیجنا۔ یہاں یہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں کتنا اونچا ہے، اور اسی طرح سے یہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن درود کے لیے یہ دو بنیادی باتیں ہیں۔ ایک، اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی اس مقام کے پہچاننے کی تلقین کی ہے۔ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کتنا بڑا تحفہ دین کا دیا ہے، اور آپ نے کتنی مشقتوں کے باوجود اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اپنی جان کا خطرہ، اپنی معاش کی تباہی، مشرکین کی تکلیفیں، یہ سب برداشت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ لہذا احسان مندی اور شکر گزاری ہونا ہمارے اندر یہ ضروری ہے۔ اس کا اظہار ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو کچھ دے نہیں سکتے، ہماری کچھ اوقات نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ ہم دے سکیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی اپنے نبی پر صلوات نازل فرما۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہم کو تلقین کی ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود اور اس کے فرشتے اس نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی خوبیاں، آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ تو یہ ثناء اللہ تعالیٰ فی الملأ الاعلی، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، یہ الصلاۃ ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں بھی نازل کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی۔ فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی بھی بندے کے لیے فرشتوں کے بارے میں جب آتا ہے کہ اس پر صلاۃ بھیجتے ہیں، جیسے نمازی انتظار میں ہوتا ہے تو صلاۃ بھیجتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ مغفرت فرما اس فلاں بندے کی اور اس پر رحم فرما۔ تو فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا اللہ سے اس کی ثنا اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کا مطالبہ ہے۔ تو فرشتے بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلم تسلیما، تم بھی نبی پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو۔ آپ پر صلاۃ بھی بھیجو اور آپ پر سلام بھی بھیجو۔ اور یہ دونوں کام ہم نماز میں کرتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، التحیات میں ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیا ہے؟ السلام۔ اور اس کے بعد پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ ہے۔ تو صلاۃ اور سلام دو الگ چیزیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صلاۃ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہاں صلاۃ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وسلم میں سلام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام ہے اور صلاۃ بھی۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ صحابہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ترتیب جو ہے یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی یعنی اس دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اس کی عملی تطبیق نماز میں کیسی ہے؟ پہلے سلام ہے، اور اس کے بعد صلات ہے۔ تو ضروری نہیں کہ قرآن میں جو ترتیب ہے حدیث میں بھی وہی ہو، اپنی عقل سے ہم نہیں طے کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس پر عمل کیا ہے ہم کو بھی ویسے عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات خود اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور فرشتے بھی، اور یہ بتانے کے بعد اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا تاکہ اس عمل کی تعظیم مسلمانوں کے اندر ہو۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ نبی پر صلات تو خود اللہ بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی کرو۔ تو یہاں پر اس عمل کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا تذکرہ کیا فرشتوں کا اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرط معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے، خود احسان مندی کا تقاضا ہے کہ ہم نبی پر درود پڑھیں، ایک تو اپنے عجز کی وجہ سے، دوسرے آپ کے احسان کی وجہ سے۔ ہم اللہ سے دعا کریں اللہم صلی علی محمد، یعنی ہم دعا کیا کرتے، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات نازل کر۔ ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں جس کا ہم کو حکم دیا جا رہا ہے، تم بھیجو، تو ہم اللہ سے کہتے اللہ تو ہی نازل کر۔ کیا علماء نے کہا اشارہ اس میں ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، اللہ تو ہماری طرف سے بہتر کر سکتا ہے، تو ہماری طرف سے نبی پر بہتر صلات بھیج سکتا ہے، تو ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم واقعی حق ادا نہیں کر پائیں گے، تو اللہ تو ہی بہتر جزا عطا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں درود میں۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ ہم کو ایسے اتحیات سکھاتے تھے، تشاہد، جیسے آپ ہم کو قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا جو ہے آپ نے یعنی اتحیات اور درود صحابہ کو سکھایا ہے۔ صحابہ آئے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیسے آپ پر صلات بھیجیں، آپ نے سکھایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد۔ تو صلات اور سلام دونوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ اس میں ہم یہ بھی یاد دلائیں اور یہ بھی سکھائیں، لوگ جو کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، نماز کا حکم دیا اس کو بھی سکھایا، حج کا حکم دیا اس کو بھی سکھایا، تو پھر درود نبی پر پڑھنا ہے اللہ وہ نہیں سکھائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے درود بھی ہم کو سکھایا ہے۔ لہذا اپنے دل سے کچھ بھی بنانے کی بجائے اور فلموں کے ہاں سٹائل میں گانے کی بجائے ہم کو وہ پڑھنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پڑھتے تھے۔ چونکہ سارے اہل ایمان سے خطاب ہے، جن میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں، لہذا خود آپ بھی اپنے اوپر درود پڑھتے تھے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اس طرح سے پڑھ کے آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو پہلے بسم اللہ کہتے تھے، والسلام علی رسول اللہ، صلات یہاں پر ذکر مجھ کو نہیں ملا حدیثوں میں، اور پھر آپ اس کے بعد میں وہ دعا پڑھتے تھے جو مسجد کی دعا ہے۔ تو خود آپ اپنے اوپر سلام بھیجتے تھے، نماز میں خود آپ اپنے اوپر درود بھیجتے تھے اتحیات کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ کیوں؟ سارے ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے جس میں آپ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بات سمجھانے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، فقر فاقہ برداشت کیا، مدینہ میں، مکہ میں مال تھا سارا لٹا دیا دین کے لیے، اور مشرکین کو دعوت دی، ان کی تکلیفیں برداشت کی، مکہ چھوڑا، مدینہ آئے، اتنی ساری جنگیں ہوئیں اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت اور دفاع میں، پھر آپ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہر چیز کی، مرد اور عورت، بچے بوڑھے جوان اور غریب امیر سب کو دین سکھایا، اور اتنا عظیم شان ہم دین ہم کو دیا کہ جس میں پیشاب پاخانے سے لے کر حکومت چلانے تک کے احکام ہیں، ایسا مبارک دین ہم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا۔ ایسی عظیم شان شخصیت ہے، اس کی عظمت کا اعتراف نہ کریں تو یہ ہمارے گھٹیے پن کی علامت ہے۔ ایک انسان اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہ مانے، ایسا انسان ناشکرا ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دل میں ہونا، احسان مندی کا جذبہ آپ کے لیے ہونا، یہ آپ سے محبت پیدا کرتا ہے اور محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہیے. نمبر 9، دین کا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. یہاں ہم کو بھی سمجھنا ہے اور بچوں کو بھی سمجھانا ہے، دنیا کا علم اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی افادیت ہے. دنیا میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، سائنس اور یہ سب کچھ سیکھیں گے، میتھمیٹکس سیکھیں گے، دنیا میں تجارت میں یا انجینئرنگ میں یا میڈیکل سائنس میں اس کا کام آئے گا اور فائدہ ہوگا، وہ کام آئے گا، لیکن وہ دنیا تک محدود ہے، اس کا فائدہ دنیا تک محدود ہے. اور مال و دولت اس سے ملتا ہے، جنت اس سے نہیں ملتی ہے. تو جنت اس سے بہتر ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں ہم کو جا کے بسنا ہے. اپنی زندگی کا بچا ہوا حصہ ہم کو آخرت میں گزارنا ہے. کتنا بچا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. شروع کا تھوڑا سا دنیا میں گزارتے ہیں، بچا ہوا پورا آخرت میں ہے. تو اس تھوڑی سی زندگی میں ہم کیوں برباد کریں اپنے اوقات کو؟ اس زندگی میں ہم کو چاہیے کہ علم و عمل میں ہم اپنے اوقات کو صرف کریں. اور دنیا کی ذمہ داریاں ہیں وہ تو ادا کرتے رہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا، اس کے مطابق جینا. انسان کی زندگی صحیح کب ہو سکتی ہے؟ جب اس کا عمل صحیح ہو. اس کا انجام صحیح کب ہوگا؟ جب اس کے اعمال صحیح ہو. اور عمل صحیح کب ہوگا؟ جب انسان کا علم اور اس کا ارادہ صحیح ہو. آدمی کا عمل کب صحیح ہوتا ہے؟ جب اس کا علم اور اس کا ارادہ صحیح ہو. علم صحیح نہیں ہوتا ہے، ارادہ کرنے کے باوجود بھی غلط چلا جاتا ہے. علم صحیح ہوتا ہے لیکن ارادہ نہیں کرتا ہے، بے عمل رہ جاتا ہے. اس کو یاد رکھیے، آدمی کا علم صحیح نہ ہو اور آدمی ارادہ کرے کسی کام کے کرنے کا، تو کام غلط طور پر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے، اور اسی کے نتیجے میں بدعت جنم لیتی ہے. دوسرے، اس کے پاس علم ہے لیکن اس کے پاس ارادہ نہیں ہے، یا ارادہ ہے تو غلط ہے. تو یا تو عمل کی بجائے آدمی بے عمل ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ ارادہ غلط ہونے کی وجہ سے ریاکار ہو جاتا ہے اور عمل برباد ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے علم اور اپنی نیت دونوں کی اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. اے نبی، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، مجھے علم میں اور بڑھا دے. اس آیت میں کتنی چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ آپ اپنے رب سے علم کی زیادتی کی دعا کیجیے. اسے بات معلوم ہوئی کہ علم تھوڑا نہیں، زیادہ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو جاہل ہیں. کوئی تعریف کی چیز ہے؟ نہیں. آدمی عمل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دینی گفتگو سے اپنی جان چھڑانے کے لیے، کسی کی بات سننے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، ایک آدمی کیا کہتا ہے؟ ہم تو جاہل ہیں بھائی. یعنی گویا کہ تم کو اجازت مل گئی، جو غلط تم کر رہے ہو کرتے رہو. دنیا میں آدمی ایسا نہیں بولتا ہے. دنیا میں آدمی کہتا معلوم کرو کیا ہے، چاہے سیاست کے معاملات ہوں، چاہے اپنے گھر کے معاملات ہوں، الیکٹریسٹی سے لے کے ہاں ساری تفصیلات سب معلوم کر لو، دیکھ لو، وکیل سے پوچھ لو، ڈاکٹر سے پوچھ لو، معلوم کرو. ساری چیزیں آدمی معلوم کرے اور دین کے معاملے میں کہے بس ہم کو اللہ معلوم ہے، رسول معلوم ہے، قرآن معلوم ہے، بس اسلام معلوم ہے، اس سے زیادہ کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے بارے میں معلوم کرو، رسول کے بارے میں، رسول کے احکام معلوم کرو، اللہ کے احکام معلوم کرو، دین معلوم کرو. اجمالی علم کے اوپر کفایت کرنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا آپ علم کی زیادتی اللہ سے مانگیے. تو معلوم ہے کہ زیادہ علم برا نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ علم گمراہ ہو جاتا ہے. نہیں، یہاں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ علم کی زیادتی مانگیے. اور 2، یہاں پر اللہ تعالی نے دعا کے لیے کہا. معلوم یہ ہوا کہ علم اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کرے. کیوں؟ اللہ سے کیوں مانگنا، استاد سے سیکھنا چاہیے نا. ہاں، وہ سبب ہے، لیکن اس علم میں فہم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ آپ حدیث یاد کر لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حدیث کے معنی کہاں سے آئیں گے آپ کے دل میں؟ اللہ تعالیٰ اس کا گہرا فہم دیتا ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اسی لیے اللہ سے دعا کرنا تو اللہ سے مانگنے کی چیز علم کی زیادتی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی زیادتی کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے، ماں زیادہ دے دے، اولاد زیادہ دے دے، فلاں چیز زیادہ دے دے، نہیں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا زیادتی طلب کرنے کا تو علم کی، اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ نمبر تین، کتنا بھی علم کیوں نہ ہو اس سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت پڑھے ہم، بہت سنے ہم، بس ہو گیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی کہا کہ آپ اللہ سے مانگو علم زیادہ دینے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کسی بھی مرتبے میں پہنچ جائے زندگی میں، چاہے جتنا علم حاصل کر لے، علم ایسا سمندر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، جس کا لا ساحل لہ، بحر لا ساحل لہ، ایک ایسا سمندر ہے جس کا دوسرا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو علم خوب اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کبھی اتنی زندگی نہیں پا سکتا ہے کہ سارا علم حاصل کر لے، کبھی اتنا علم آدمی اتنی زندگی کبھی نہیں پا سکتا ہے کہ سارا علم اس کے پاس ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یا جیسے اللہ نے کہا فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس سے زیادہ علم والا ہوگا۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے، زندگی بھر حاصل کرتا رہے، کبھی تھکے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم انسان کے جینے کی سطح کو اونچا کرتا ہے، انسان کی سوچ اصل ہے۔ علم انسان کو ایک سوچ دیتا ہے، اس سوچ سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ علم چشمے کی طرح ہے، اگر آپ کا چشمہ صحیح نمبر کا نہیں ہے تو آپ کو غلط دکھے گا، آپ کے پاس چشمہ ہی نہیں تو آپ کو نہیں دکھے گا۔ تو چیزیں سامنے ہیں لیکن نہیں دکھ رہا ہے۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ انسان کو علم دیکھنے کا سلیقہ دیتا ہے کہ دنیا کو کیسے دیکھے ہو، اپنے ساتھ ہونے والے واقعات، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، اچھا برا دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مسلمان کو علم ہے کہ اچھے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، برے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس علم کی وجہ سے، اور شکر کرتا ہے نعمت پر اور صبر کرتا ہے مصیبت پر اس علم کی وجہ سے، کہ وہ جانتا ہے کہ ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ تو علم انسان کی سوچ کو اعلیٰ کرتی ہے، اس کے جینے کی سطح کو اونچا کرتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ علم میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ علم حاصل کرتا رہے۔ علم دو لوگ حاصل نہیں کرتے ہیں، دو لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، ایک شرم والے، بہت حیا والے، دوسرے تکبر والے، گھمنڈ والے، اپنی بڑائی میں جینے والے۔ تو یہ دو لوگ ہیں جو علم سے دور رہتے ہیں، یا تو شرم کی وجہ سے یا تو گھمنڈ کی وجہ سے۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کو یہ سکھایا جائے کہ زیادہ علم اچھا ہے، اور علم اتنا اچھا ہے کہ اللہ نے نبی کو دعا کے لیے کہا، اور دیکھو کتنا بھی علم آ جائے انسان کے پاس اس کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر علم انسان کے پاس نہ ہو اور وہ عمل کرے، عمل غلط جائے گا اور انسان کو نقصان ہوگا۔ مثلا کوئی گاڑی ہے، انسان کو چلانے آتا نہیں ہو، چلانا شروع کر دے، ایسا انسان کیا کرے گا؟ ایکسیڈنٹ۔ کوئی مشین ہے، اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، چالو کر دے مشین کو، نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر چیز سے پہلے علم ہوتا ہے، اس لیے دین پر چلنے کے لیے بھی پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے جو کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ علم کی اہمیت ہم کو اس سے معلوم پڑتی ہے، اور علم کے بہت سارے آداب اس آیت میں ہیں۔ نمبر دس، اور اس کے بعد میں بس کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد آپ کی ریزلٹس وغیرہ انشاءاللہ تقسیم ہوں گے۔ تو نمبر 10، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن سارے علوم میں اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، سارے علوم میں سب سے اشرف و افضل علم قرآن کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کہتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ساری باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. آپ کس کی بات سنیں گے؟ فلاں کی، دوست کی، بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کی، ماں باپ کی، اولاد کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی، بادشاہ کی، یا فلاں ابن فلاں کی، عالم کی؟ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اگر ہے تو اللہ کی ہے. قرآن پڑھنے والا یا قرآن کو سننے والا کس کی بات سن رہا ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ سے اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں. لہذا اور اس بات میں علم بھی ہے اور اثر بھی ہے. اللہ کی بات میں حق ہے، لیکن وہ حق اس کے ساتھ کیا ہے؟ اثر بھی ہے. اللہ کی بات دل پر اثر کرتی ہے. کلام کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ یا تو فہم ہوتا ہے یا تو اثر ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ یا تو آپ کسی کو معلومات کبھی سوچے ہوں گے کہ دیکھیے اس کے اوپر آپ کیوں بات کرتے ہیں کسی سے؟ آپ اس لیے بات کرتے ہیں، دو میں سے ایک مقصود ہوتا ہے آپ کا. یا تو آپ کسی کو کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اس کے اوپر کوئی ایسا اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ کچھ کرے یا کسی چیز سے رکے. تو اس کو عمل پر آمادہ کرنے کے لیے اس پر وہ قوت یا کچھ اثر اس پر ڈالتے ہیں، اس کے دل میں اثر پیدا کرتے ہیں کہ وہ حرکت میں آئے، کیونکہ عمل تو وہی کرے گا، آپ تھوڑی نہ کروا سکتے اس سے. لیکن وہ عمل کروانے کے لیے آپ اس کو متاثر کرتے ہیں. ساری باتوں کا یعنی جڑ یہ ہے. جیسے بیوی کپڑے منگوانا ہے، شوہر سے دلوانا ہے، کیا کچھ اور کروانا ہے، زیور چاہیے، بات کرتی اس سے، دیکھیے ایسا 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 ہے اور یہ یہ ہے اور چاہیے، تو اس کا ایک مطالبہ ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے. تو اسی لیے دو چیزیں ہوتی ہیں بات میں، یا تو خبر ہوتی ہے یا اس سے اس میں طلب ہوتی ہے. یا تو خبر ہوتی ہے یا وہ امر ہوتا ہے، اس میں طلب ہوتی ہے. تو وہ طلب کیسے ہے؟ اس کے دل پہ اثر پڑے، وہ خود سے کرے، اس کو آمادہ کرنا، اس لیے انسان کلام کرتا ہے. تو اب اللہ کا جو کلام ہے، کسی کی بات آدمی سنتا ہے اور دل پہ اثر نہیں بھی ہوتا ہے. اللہ کی بات میں خبر کے اعتبار سے سچائی ہے، اس میں حق ہے. اللہ کی معلومات بیوی کبھی غلط نہیں ہوتی ہے. انسان کے تجربات، اس کی تحقیقات غلط ہو سکتی ہیں، اللہ کا علم غلط نہیں ہے. اللہ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے، لہذا اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں ہوگی. دو، اللہ کا امر، اللہ کا مطالبہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے اور اس میں کبھی ظلم نہیں ہوتا ہے. انسان سے، ابھی آپ نے آیت پڑھی، من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کا جو حکم اور اس کا مطالبہ ہوتا ہے انسان کی استطاعت سے زیادہ کبھی نہیں ہوتا ہے. جو تو کر سکتا ہے کر، اس میں ظلم نہیں ہوتا ہے. اور مزید یہ کہ اللہ کی بات میں اثر ہوتا ہے. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس سے دل پر اثر ہوتا ہے. بلکہ قرآن کی تلاوت میں وہ اثر ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھنے کے باوجود رو دیتے ہیں. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بخوبی بغیر موسیقی کے ترنم سے پڑھی جاتی ہے. اب دیکھیے، یہ ایسا نثر ہے، یہ نثر ہے، نظم نہیں، پوئٹری نہیں ہے. یہ دنیا کا واحد نثر ہے جو ترنم سے پڑھا جاتا ہے، تغنی سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کا اثر نظم سے بھی زیادہ ہوتا ہے. عجیب، قرآن شعر نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور وہ ہمارے نبی کی شان کے لائق نہیں ہے. جب نبی کی شان کے لائق نہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں شعر کہے گا؟ وما ينبغي له. معلوم ہوا کہ شعر اپنی جگہ ایک کلام ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ نبی کی شان شاعر نہیں ہے, یہ نبی اور رسول ہے. تو قرآن اللہ نے دیا, اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جو قرآن کو شعر کہے وہ کافر ہے, کیونکہ قرآن شعر نہیں ہے. اللہ نے کہا وما ينبغي له, اس کی شان کے لائق نہیں, یعنی تحقیر ہے قرآن کو شعر بولنا. تو یہ نثر ہے, یہ پوئٹری نہیں, یہ پروز ہے, یہ نثر ہے. لیکن اس کے باوجود آپ قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیے تغنی سے آپ آپس کی بات ویسا کریں گے تو آپ غور کیجئے کہ ہم آپس میں جو بات چیت کر رہے ہیں اس بات چیت کو اگر آپ ترنم سے پڑھیں تو کیا ہوگا؟ ہنسیں گے لوگ. لیکن کیوں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کو جب ویسا پڑھتے ہیں تو روتے ہیں لوگ؟ عجیب بات ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا من لم یتغن بالقرآن, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو تغنی سے ترنم سے نہ پڑھے. تو یہ کیسی کتاب ہے, عجیب کتاب ہے, جو نثر ہونے کے باوجود بھی تغنی سے جب پڑھی جاتی ہے تو اس کا اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور دلوں کو چھو کے گزر جاتی. کئی غیر مسلم جو ہے قرآن کو سنتے ہیں, سمجھتا تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کا اثر کلام کا ایسا ہے کہ دل پر اثر پڑتا ہے. کسی مجلس کے اندر اگر سارے دین دھرم کے کلام پڑھے جائیں اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہو تو بالکل ایک دم وہ رائل کلام لگتا ہے, شاہی کلام لگتا ہے ایک دم. اس کا اثر, اس کا رعب, اس کا دبدبہ آپ دیکھیے باقی کلام کے مقابلے میں. اس کلام سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے. ایک آدمی کی زندگی گزر جائے اور اسے قرآن کے سیکھنے کی توفیق نہ ملے, بہت افسوس کی چیز ہے. کسی بھی عمر میں انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہم سے نہیں ہو سکتا ہے, یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ سیکھیں گے تو ہو سکے گا. لہذا جو لوگ نہیں سیکھتے قرآن کو, یہ بہت بڑی چیز کھو رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ قرآن کو سیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور اے نبی آپ قرآن پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر. ورتل القرآن ترتیلا, رک رک کے, یعنی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین, رک جاتے تھے, الرحمن الرحیم, رک جاتے تھے, مالک یوم الدین, رک جاتے تھے. ایک ایک آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے, جلدی جلدی نہیں پڑھتے تھے. جیسے علماء نے کہا, ابن مسعود کی بھی روایت میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالا. انہوں نے کہا اس نے شعر کی طرح اشعار پڑھ ڈالے. قرآن ویسا نہیں پڑھا جاتا ہے جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں ایک کے پیچھے ایک, بلکہ قرآن رک رک کے ایک ایک آیت پڑھی جاتی ہے. اور اگر عربی زبان انسان جانتا ہے اور تفسیر کا علم اس کے پاس ہے تو ہر آیت پر ٹھہر کے غور کرے, ہر آیت پر ٹھہر کے غور کرے. اور قرآن کی اس کے سمجھنے میں چابی ہے کہ آپ یہ دیکھیں, نمبر ایک, آپ کو معلوم ہو کہ یہ آسمانی کلام ہے, یہ ربانی کلام ہے, یہ کائنات کے مالک اور بادشاہ کی طرف سے نازل ہوا کلام ہے, اس کی عظمت ہو. ایک بات یاد رکھیں کہ علم کی عظمت علم سے استفادہ آسان کرتی ہے. تعظیم کے بغیر علم برکت نہیں لاتا ہے. علم کی برکات اسی کو نصیب ہوتی ہیں جو علم کی تعظیم کرتا ہے. پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ بولتے تھے, اور وہ بات بالکل صحیح ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. بعض باتیں پرانی جو چلی آ رہی ہیں بہت بڑی سچائی بھی اس میں ہوتی ہے, بعض باتیں بکواس بھی ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت چھوٹے جملوں میں ہوتی ہیں لیکن واقعی بہت فائدے کی ہوتی ہیں. علم کی تعظیم, اس دور میں علم بڑھ گیا ہے, تعظیم علم کی نہیں ہے, ادب علم کا نہیں ہے, لہذا اس کی برکات بھی نہیں ہے. آپ قرآن کا ادب کریں, اس کو عزت کی جگہ پر رکھیں. آپ باوضو ہوں اس کو اٹھائیں تو عزت سے اٹھائیں, یہ نہیں کہ چومنا چاٹنا شروع کر دیں اس کو, لیکن آپ تعظیم کے ساتھ, یہ نہیں کہ لیٹے لیٹے اس کو بالکل قرآن ایسا پکڑ کے جسے ناول پڑھتا ہے کوئی پڑھ رہے ہیں, نہیں, اللہ کا کلام ہے, اس کو عظمت کے ساتھ لیجیے, عظمت کے ساتھ رکھیے, عظمت کے ساتھ اس کو پڑھیے. اور پڑھتے وقت میں اس بات کا احساس ہو کہ میرے رب کا کلام ہے، اور اس کا اجر کیا ہے، ہر حرف پر ایک نیکی مجھ کو مل رہی ہے، جیسے جیسے پڑھتا جا رہا ہوں ایک انیک 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 ہوتی جا رہی ہے، اس کی عظمت دل میں ہونا چاہیے. عظمت استفادہ میں برکت پیدا کرتی ہے. تعظیم انسان کے لیے اس کا واقعی اس کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے. جو بات آدمی طلب کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ سنتا ہے یا پڑھتا ہے اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے. میری بات یاد رکھیں، جو بات آدمی عظمت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے اس بات کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. لہذا ہم دین کی بات پڑھیں، کوئی بھی چھوٹی کتاب، بڑی کتاب، موٹی کتاب، قرآن، حدیث ہم پڑھیں، عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس میں یہ ادب بتایا گیا ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھہرنے میں فہم کے لیے مددگار ثابت ہوگا ٹھہرنا. ایک آیت آپ نے پڑھی سمجھی نہیں، آگے بڑھ گئے، آپ ایک آیت پڑھ کے اس پہ غور کیے، اس کے بعد آگے بڑھے، اس کے بعد آگے بڑھے، تو نہ صرف اس میں وقار ہے بلکہ اس میں فہم کے لیے بھی اعانت ہے. دونوں چیزیں اس میں، اس میں وقار بھی ہے. جلدی جی آپ دیکھیے، بہت سارے لوگ تراویح جو بعض مساجد میں پڑھی جاتی ہے، کوئی غیر مسلم سنے گا گھبرا جائے گا، یہ کیا کر رہے ہیں، قرآن ہی ایسا ہے قرآن، تو اتنا تیز قرآن پڑھ لینا یہ مناسب نہیں ہے. آپ کو یعنی انسان تحسین یہ زیادہ بہتر ہے تکمیل کے مقابلے میں. مکمل کرنے کا شوق بعض اوقات تیز کر دیتا ہے انسان کو، اتنا تیز کہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جلدی پہنچنا ہے، آپ دوڑ رہے ہیں، اتنا مت دوڑیے، اتنی تیز مت دوڑیے کہ پاؤں میں پاؤں پھنس کے گر جائے، اس کی بھی ایک حد ہے. اتنا تیز پڑھ رہے ہیں کہ حروف غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کیا فائدہ، جب آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے، آپ صحیح پڑھیے، تھوڑا پڑھیے لیکن پابندی سے پڑھیے اور اچھے سے پڑھیے. تحسین عمل تکثیر عمل سے بہتر ہے، نہیں اس کو یاد رکھیے. عمل کو اچھے سے کرنا، تحسین عمل یہ زیادہ بہتر ہے تکثیر عمل سے، بہت زیادہ عمل کرنا. آپ کو دلیل بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ کو سمجھنے والی دلیل دیتا ہوں، پہلے موٹی. آپ کو ٹوکرا بھر کے سڑے ہوئے آم دیا کسی نے، یا کسی نے ایک پلیٹ میں آپ کو ایک اچھا اعلیٰ ترین آم کاٹ کٹ کر کے دیا، آپ کون سا لیں گے؟ اور اتنا بڑا ٹوکرا ہے، کھونا نہیں چاہیے، اس کو فری میں مل رہا ہے، سڑے ہوئے آم ہے سب اس کے اندر، آپ کثرت دیکھیں گے؟ نہیں. آپ دیکھیں گے گھٹیا ہے، یہ خراب ہے، زیادہ ہے لیکن خراب ہے، یہ کیا ہے، تھوڑا ہے لیکن بہت اعلیٰ ہے، اچھا ہے. تو ایک آپ عید کے لیے کیا کری رہی ہیں، سب پرانے کپڑے، 10-12 ڈریس پھٹے ہوئے یہاں وہاں سے، یا پھر ایک اچھا لباس، عام آدمی یہی خریدتا ہے، عقل مند آدمی اسی کو بولتے ہیں دنیا میں. تو زیادہ یا اچھا، آدمی دنیا میں بھی دیکھیے اچھا زیادہ اہم سمجھتا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا، موت و حیات کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیاۃ تاکہ تم کو آزمائیں، لیبلوکم کس چیز میں آزمائش ہے، ایکم احسن عملا تم میں سے کون عمل اچھے سے کرتا ہے، یعنی کہا تم میں سے کون بہت زیادہ عمل کرتا ہے. ہاں اگر اچھا بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، نور علی نور، لیکن اصل مطلوب کیا ہے، تحسین عمل. آپ کوئی بھی کام کریں، آپ ایک صفحہ قرآن کا پڑھیے اچھے سے پڑھیے، آپ دو رکعت نماز پڑھیے اچھے سے پڑھیے، آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے اچھے سے کہیے. اچھے سے عمل کرنا بہت زیادہ کرنے سے اچھا ہے، کیونکہ گڑبڑ والا کسی بھی طرح کیا ہوا عمل دل پہ وہ اثرات نہیں ڈالتا ہے جو سکون وقار اور تعظیم کے ساتھ کیا ہوا عمل آدمی کے دل پر اثر ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے سکون وقار کے ساتھ، بعد میں لوگ کئی 100-100 رکعتیں پڑھنے لگے، سکون وقار اس میں نہیں ہے. زیادہ بہتر عمل کیا ہے، اچھا عمل. اس لیے یہاں پر کیا کہا؟ قرآن. ابھی رمضان آ رہا ہے, بہت سارے لوگ ایسا تیز دوڑتے ہیں اس کو پورا قرآن ختم کرنا ہے, ختم ہی کرنا ہے پورا. آپ ختم کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ختم کر لیں گے؟ آپ موقع ختم کر رہے ہیں اپنا. آپ اچھے سے پڑھیے, ورتل القرآن ترتیلا, بچوں کو پڑھا سکھایا جائے. دیکھو اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے, کیسے؟ ترتیل کے ساتھ, اس میں تجوید اپنے آپ آ جاتی ہے. ورتل القرآن ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کر سکون اور وقار کے ساتھ, ایسے کہ الفاظ اپنے مخارج سے صحیح طور پر نکل پائیں. الفاظ حروف اپنے مخارج سے صحیح طور پر نکلیں. قاف کاف سین صاد فا تا پا, سب صحیح ہونا چاہیے. الف عین, تو یہ ساری چیزیں حروف کی ادائیگی صحیح ہو اور ہر آیت پر رکے اور اچھے سے پڑھے. تو بچوں کو بھی یہ سکھایا جائے, قرآن پڑھنا خود ایک نیکی ہے. ورتل القرآن ترتیلا, تو قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور بچوں کے لیے ضروری بھی ہے. پہلے مرحلے میں فہم اتنا زیادہ ان کے لیے نہیں ہوتا ہے, فہم کا مرحلے میں نہیں ہوتے وہ زیادہ, لیکن وہ پڑھنے کے مرحلے میں زیادہ ہوتے ہیں. لہذا پڑھنے کی مشق ان کو کرائی جائے اور بتایا جائے, دیکھو اللہ نے کہا ہے, خود قرآن کا پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور کیسے؟ رک رک کر. تو یہ 10 باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آج, اور آج ہمارا اس سلسلے کا رمضان سے قبل کا آخری درس ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے دروس ہوں گے وہ رمضان المبارک کے بعد میں ہوں گے, ممکن ہے عید کے بعد ایک ہفتہ چھوڑ کے ہو. عید کے بعد انشاءاللہ آپ کو, چونکہ جن لوگوں کے پاس جنہوں نے نمبر دیے ہیں ان کو میسج آ جائے گا کہ درس کب ہے انشاءاللہ, اور کسی نے اگر اپنا نمبر ابھی تک نہیں دیا ہے وہ ذمہ داروں کے پاس, والنٹیئرز کے پاس آپ اپنا نمبر دے دیں, تاکہ درس کب شروع ہونے والا ہے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج بھیجا جا سکے, اور جو بھی ذریعے ہیں وہ فیس یعنی اور مزید میڈیا پہ جو بھی ہوتا ہے اس میں بتایا جائے گا انشاءاللہ درس شروع ہونے والا ہے, لیکن اپنے نمبر آپ دے دیں. تو یہ آج کا ہمارا جو درس ہے یہ آخری درس ہے انشاءاللہ, اور اس کا سلسلہ ہم رمضان کے بعد میں شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے اب تک سیکھا, اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع والا علم بنائے, اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور ہماری اولاد کو اس علم کا وارث بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑا علم ہے, قرآن بہت عظیم شان کتاب ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے. واللہ اگر کوئی آدمی دنیا کے خزانوں کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے حدیث کے مقابلے میں, ایسا آدمی جاہل ہے, بلکہ اس کی کفر کا ڈر ہے. ایک آدمی کی دل میں یہ عظمت ہونا چاہیے, تبھی جا کے صحابہ نے سلف نے ایک ایک مہینے کے سفر کی ایک ایک حدیث کے لیے. آج بڑی آسانی سے ہم کو مل رہا ہے بعض اوقات, اور ہمیشہ یہ تجربہ ہے کہ جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے, جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ دیکھیے پانی بارش کا اللہ تعالیٰ برساتا ہے, اس کی اتنی قدر آدمی نہیں کرتا ہے, لیکن جو پیسے سے خریدی ہوئی بوٹل ہوتی ہے اس کی قدر کرتا ہے. بچے یوں پھینکنے لگتا ہے مت پھینکو اس کو ایسے, کیوں؟ پیسے سے خریدی ہے. لیکن جو بارش برس رہی ہے, جو پانی آپ کے گھر پہ آ رہا ہے, اس کی وہ قدر نہیں ہوتی. آپ بہا پہ وضو کر رہے ہیں, پانی چھوڑا ہوا ہے اور بہ رہا بہ رہا بہ رہا بہ رہا, بلکہ بعض جگہ تو یوں ہی بہتا رہتا پانی ہے. کیوں؟ پیسے سے خریدا نہیں ہے نا. تو جو انسان چیز آدمی یعنی قدر اس کی ہوتی ہے کب؟ مال دولت کے اعتبار سے جب وہ جڑ جاتا ہے اس کی قدر آتی ہے, جو یوں ہی مل جاتا ہے قدر نہیں ہوتی. آج حدیث سے ہم کو بغیر کسی محنت کے گھر بیٹھے یا جیسے دینی درگاہوں میں اتنا سا سفر کر کے مل رہی ہے. سلف کو آپ دیکھیے گرمی کے موسم میں اونٹ پہ سوار ہو کر مہینے مہینے کا سفر کرتے تھے بس ایک حدیث کے لیے. تو ان کی زندگی میں وہ تعظیم بھی تھی دین کی, کیونکہ بڑی محنت سے ان کو ملا تھا. جب آدمی بہت محنت سے کماتا ہے تو اس کی قدر بھی ہوتی ہے. باپ بولتا ہے نا میں نے یوں ہی نہیں کمایا, بہت محنت سے کمایا, پسینے کی کمائی ہے, تو یوں ہی اس کو برباد کر رہا ہے پیسوں کو میرے, تو اس کو یوں ہی اولاد کو یوں ہی مل گیا ہے, لیکن باپ نے محنت سے کمایا ہے. تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو جس چیز کو محنت سے انسان کماتا ہے اس کی قدر بھی دل میں ہوتی ہے. اسی لیے ہم یہ چاہتے تھے اس کورس میں بھی. بعض خواتین کہتی لائف کیوں نہیں ہو رہا, ہم گھر میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں. کیوں نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ سلف کی جو سنت ہے اس سنت کو ہم زندہ کریں اور تکلیف اٹھا کے علم حاصل کریں، کیونکہ مجاہدے میں ہدایت مخفی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ اٹھائیں گے، مجاہدہ کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، ہم اپنی طرف سے اپنی راہ کی ہدایت ان کو دیں گے. تو ہدایت بقدر مشقت، تو یہ بھی ایک سنت سلف کی زندہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا تھا، اجتمعنا فی یوم کذا فی مکان کذا، فلاں جگہ فلاں دن جمع ہونا. تو عورتوں کو آنے کے لیے ایک جگہ کہا تھا آپ نے، تو اس طرح سے یہ بھی سنت ہے، عورتیں آئی جمع ہوئی اور آپ نے ان کو سکھایا. تو یہ سنت زندہ ہو. گھر بیٹھے بیٹھے بہت آسانی سے ہم لوگوں کو جب ملنے لگا ہے تو علم کی برکات بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ اثرات بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور علم ایک بس یوں ہی مشغلہ، ناول، کہانی اور یہ اس طرح کی چیز بن کے رہ گیا ہے. علم علم ہے، دین کا علم بہت، اس کی تعظیم ہونا چاہیے. اللہ کا کلام، رسول کا کلام، اس کی تعظیم، اس کے لیے مجاہدہ ہے. لہذا اس سلسلے کو بند نہ کریں. کچھ لوگ آتے ہیں کچھ دن کے لیے، دیکھتے ہیں کہ یہ تو گھر پہ بیٹھ کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے بیٹھیے گھر پہ. وہ بات نہیں ہوگی، وہ بات نہیں. زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. انسان کی ڈیڈیکیشن اس کو اچھا بناتی ہے، قیمتی بناتی ہے. صرف معلومات نہیں، کتنے معلومات والے ایسی پڑے ہوئے ہیں کچرے کے ڈبے میں. جب آدمی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک کام کرتا ہے وہ اچھا انسان بنتا ہے. سب سے بڑی چیز انسان کی یہ چیز ہے کہ اس کے اندر استقامت ہو. استقامت بہت بڑی چیز ہے، استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے. علماء نے کہا ہے کسی دین پر جمے رہنا بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. لہذا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ کوتاہی کی دعوت دیتا ہے. انقطاع کچھ دنوں کا بیچ میں ہوگا، اب ٹھیک ہے سلسلہ رک جائے گا، اس کے بعد منجن شروع ہونے میں، مشین واپس سے جاگنے میں ٹائم لگتا ہے، پورا کورس ختم. آپ ریڈی رہیں اس کے لیے کہ اگلا ہمارا سیشن کب شروع ہونے والا ہے. آپ کو جیسی ملے خبر آپ درس میں آئیں. یہ استقامت آپ کی آپ کو اعلیٰ انسان بنائے گی. یاد رکھیے، بعض اوقات زیادہ علم نہیں بلکہ انسان کا ڈیڈیکیشن بہت اہم ہوتا ہے. تو اس کے لیے خاص طور سے لحاظ رکھیں کہ ان دروس میں آپ حاضر ہوں، اور جو بھی چھوٹی موٹی باتیں ہم سیکھتے ہیں یہاں پر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کے اور آپ کے جو سرٹیفکیٹس اور امتحان کے پرچے ہیں ان میں حائل نہیں ہونا چاہوں گا، تو آپ وہ پرچے لیں. اور اس مرتبہ میں شروع میں ایک چیز میرے ذہن میں تھی لیکن اس کو بعد میں نے ترک کر دیا. پہلے پچھلے امتحانات میں اگر کوئی غلطی کرتا تھا، مثلا اس کو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ گھبرائیں نہیں اپنے پرچوں میں یہ ایسا کیوں ہو گیا، جیسے ان بعد الظن اثم، تو اظن اس طرح سے لکھنا چاہیے. اگر کسی نے اس طرح سے لکھا ہے تو وہاں پر اس کا یہاں دو مارکس ملنے تھے، یہاں پر ایک مارک دیا گیا، حالانکہ وہ بھی غلط ہونا چاہیے لیکن ٹھیک ہے ایک مارک. پہلے میں ڈیڑھ مارک دیتا تھا، صرف الف لام چھوڑا ہے، تو اب یہ ڈیڑھ مارک جو ہے مصیبت بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے پورے صحیح لکھے ہیں، دس میں سے دس اس کو ملیں گے، لیکن اگر کسی نے ایک غلطی کی ہے اور اس کو 9.5 مارکس مل رہے ہیں تو پھر وہ جا کے بھی راؤنڈ اپ ہو کے 10 ہو جاتے ہیں. تو بیچارے اس نے کیا غلطی کی جو اس کو 10 ملے، اور اس نے غلط کر کے بھی 10 کیوں ملے اس کو. تو اس مرتبہ میں نے یوں کیا کہ اور ٹوٹل کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں، پہلے پرانے زمانے میں ہم لوگ ایسے مارکس دیتے تھے. تو اب جو ہے میں نے اس کو تھوڑا سا اور کنفیوز اس میں کی ہے اور اس کو 1.5 مارکس کی بجائے 1 مارک کر دیا ہے کہ آپ ایک غلطی کریں گے آپ کو 1 مارک کٹے گا. تو اس طرح سے مارکس ملے ہیں آپ کے، لہذا یہ ذہن میں رکھیں. اب بہت زیادہ غلط لکھا جس نے ظنکم کر دیا اس کو، تو یہاں پر غلط دے دیا کیونکہ بہت زیادہ دور چلا گیا ہے. تو اس طرح سے مارکس آپ کو ملے ہیں، آپ دیکھیں. ہو سکتا ہے کہیں کسی کے پیپر چیک کرنے میں کہیں غلطی ہوئی ہو، اس لیے کہ ایک ساتھ اتنے پیپر چیک کرنا، اس کو 2 بار چیک کیا گیا ہے تو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے. لہذا اگر کسی کو ایسا لگتا ہے آپ اپنا پرچہ رمضان کے بعد جب آئیں تو جمع کر دیجیے. تو انشاءاللہ مزید باتیں ہم اب عید کے بعد ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ علم سے ہم کو نفع اٹھانے والا بنائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. اقول ھذا، استغفر اللہ لی ولکم.